السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟
الحمدللہ
الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. ہم نے نماز کے اذکار میں مسجد میں داخل ہونے کے اذکار پڑھے تھے، تو اس میں جو دوسری دعا ہے، اعوذ باللہ العظیم و بوجهه الکریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، تو مسجد جاتے ہوئے شیطان الرجیم سے کیوں پناہ مانگی گئی ہے؟ ہم تو ایک نیکی کی جگہ پہ جا رہے ہیں، نیکی کرنے جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک اللہ کی مدد حاصل نہ ہو، مسجد کے اندر جا کے بھی ہم نیکی نہیں کر سکتے، ہماری نمازوں میں خشوع نہیں آ سکتا جب تک شیطان ہمارا پیچھا نہ چھوڑے. بعض وقت مسجد کے اندر بھی گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی ہم اپنی کسی بات سے، کبھی اپنے عمل سے، ایکشن سے دوسرے کو تکلیف پہنچا دیتے. کبھی ایسے ہوا کہ آپ صف میں کھڑے ہیں اور دوسرے نے آپ کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا، اس کی انٹینشن نہ بھی ہو لیکن وہ پاؤں جوڑ رہا تھا اور دھیان نہیں کیا اور آپ کی وہی سی نکل گئی. تو ایسی تکلیفیں بھی دوسروں کو ہم سے پہنچ جاتی ہیں نا. اسی طرح بعض اوقات وہاں بیٹھ کر ہم دنیا کی سیاست پہ بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، یا پھر ذکر، تلاوت یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے لوگوں سے باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، حال حوال پوچھنے لگتے ہیں، گلے ملنے لگتے ہیں، اچھا تم آ گئی فلاں، یعنی بالکل ایک سوشلائزنگ کا سا ماحول ہو جاتا ہے. اور جو لوگ نماز پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں ان کی نمازیں بھی ہم ڈسٹرب کر دیتے ہیں، بعض اوقات اتنی اونچی آواز میں ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر کئی دفعہ ہمارا اپنا دل نماز میں نہیں لگ رہا ہوتا تو ہم دوسروں کے لیے بھی نماز میں خلل کا باعث بنتے ہیں. بعض اوقات ہم مسجد کی حالت اور مسجد کی مینجمنٹ پر تبصرے کر کے گناہ سمیٹ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کی رحمت مانگنا اور شیطان سے بچنے کی دعا پڑھنا جو ہے، یہ دراصل نماز کو، عبادت کو بہترین طریقے سے کرنے کا ایک سبب بنتا ہے. تو پورے شعور کے ساتھ دعا مانگ کر آپ حاضری دیں. اچھا، کل ہم نے دعا استفتاح کے بارے میں بھی پڑھا. استفتاح کا کیا مطلب ہے؟ استفتاح کا لفظ فتح سے ہے، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. استفتاح یعنی نماز کے آغاز کرنا. آپ نے افتتاح کا لفظ سنا ہوا کہ فلاں مال کا افتتاح ہو رہا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوپننگ. تو یہ بھی نماز کی کیا، استفتاح کی دعائیں بھی کیا ہیں، نماز کا آغاز اور نماز کی اوپننگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب نماز ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا ذکر کون سا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اچھا، اللہ اکبر کرتے ہوئے ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے؟ شابش کندھوں تک. لیکن اکثر میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اچھے بھلے سمجھدار لوگ، پڑھنے نہیں پڑھانے والے لوگ، جب میں نے ان کی نمازوں پر غور کیا، ایسے دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو ان کو یوں اللہ اکبر کہتے، ایسے کر کے جھٹکے کے ساتھ، یوں بس، یوں ایسے کر، ایسے، یعنی نیچے سے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین اگر کر رہے ہیں، رفع یدین کا مطلب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو اس میں بھی بس ایسے اٹھے اور سستی کے مارے بس یہی، یعنی پیچھے تک نہیں ہاتھ لے جاتے. تو اس میں کندھوں تک ہاتھ لے جانا جو ہے، یہ بہت ضروری ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ میں جو دعائیں پڑھاؤں اس کے ساتھ ساتھ اس ایریا میں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں ان کی نشاندہی بھی کرتی جاؤں، تاکہ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. اور ایک اور بات یہ کہ یوں جھٹکے کے ساتھ نہیں آپ نے ایسے کرنا، بلکہ آپ نے آرام، سکون، وقار کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں. ٹھیک ہے. سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ وہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، یا پھر کانوں تک بھی اٹھائے جا سکتے، یعنی تھوڑا سا اور اوپر. ٹھیک ہے. کیونکہ وائل بن حجر کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ وہ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے. تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم اونچا کریں ان کو، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. اچھا، جب ہم اللہ اکبر کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہماری نگاہیں کدھر ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ. یس. جب آپ نماز پڑھتے تو اپنے سر کو جھکا لیتے اور اپنی نگاہ کو زمین پر رکھتے. اب آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کھڑے ہو کے ایسے منہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے بندگی اور ادب اور سلیقے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ان دونوں میں سے زیادہ اچھا کیا لگتا ہے؟ دیکھنے میں بھی کیا اچھا لگتا ہے؟ ادب کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم کو دل میں محسوس کرتے ہوئے یعنی نیچے سر جھکانا. اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, اگر آپ کی پوزیشن صحیح ہو, آپ نے صحیح ہاتھ باندھے ہوئے ہوں, آپ ادھر ادھر نہیں دیکھیں اور آپ کا سر جھکا ہوا ہو اور آپ کی نگاہیں زمین پر ہوں, تو نماز کا خشوع خود ہی بڑھ جائے گا. تو ان باتوں کا آپ نے کیا کرنا ہے, خیال رکھنا ہے. کیونکہ ہم نے کیا گول سیٹ کیا ہے کہ اذکار کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی نمازوں میں خشوع لانا ہے, اپنی نمازوں کو بہتر کرنا ہے, اپنی نمازوں کی غلطیوں کو درست کرنا ہے. آپ گھر میں بھی ایک دوسرے کی نماز کو چیک کر سکتے ہیں, جو سٹیپ میں بتاتی جاؤں گی اتنے پہ رک جائیں. بچوں کی نماز چیک کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہاسٹل میں جو بچیاں ہیں خاص طور پر, وہ ایک دوسرے کے اوپر اگر نظر رکھیں اور ایک دوسرے کو بتائیں کہ تمہارا ہاتھ صحیح نہیں گیا یا تم نماز میں ایسے اوپر دیکھ رہی تھی, تو ایک دوسرے کی بھی اصلاح کریں, ایک دوسرے کی بھی مدد کریں. اگر آپ کی نماز خوبصورت ہو گئی تو آپ اللہ تعالیٰ کے کتنے محبوب ہو جائیں گے. تو نماز کے کچھ ظاہری آداب ہیں اور کچھ باطنی آداب ہیں, ٹھیک ہے؟ تو جھٹکے سے نہیں اللہ اکبر کہنا, اور ایسے بس مکھیاں نہیں جلنی صرف, بلکہ ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ ہاتھ اٹھانے, رائٹ؟ جی ہاں, ہتھیلیاں بھی یعنی سامنے قبلے کی طرف ہوں گی, اور پاؤں بھی سیدھے ہونے چاہیے. کچھ لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور پاؤں ان کے ایسے ٹیڑھے ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. کوشش کر کے اپنے پاؤں بالکل سٹریٹ قبلے کی طرف انگلیاں ہونی چاہیے آپ, ٹھیک؟ چلیے آگے چلتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.
آج ہم دعا پڑھیں گے سبحانک اللہم سے, پڑھیے. سبحانک, پاک ہے تو, اللہم اے اللہ, وبحمدک اور ساتھ تیری تعریف کے, وتبارک اور بڑا ہی بابرکت ہے, اسمک تیرا نام, وتعالی اور بہت بلند ہے, جدک تیری شان, ولا الہ اور نہیں کوئی الہ برحق, غیرک تیرے علاوہ, تیرے سوا. اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے, تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے, تیری شان بہت بلند ہے, اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اس دعا کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو یہ پڑھا کرتے تھے, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ کہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں. تو ہم نماز کے آغاز میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ, اور اس کے نام کو بابرکت بتاتے ہیں اور اس کی شان کو بلند. تو سبحانک اللہم وبحمدک کا معنی کیا ہے؟ سبحانک کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہم آپ کو پاک قرار دیتے ہیں. کیونکہ تسبیح تنزیح کو کہتے ہیں. کس کس چیز سے پاک؟ ہر شریک سے پاک. تیرا کوئی شریک نہیں, نہ کوئی تیرا بیٹا ہے, نہ کوئی تیرے والدین ہے, نہ کوئی تیری بیٹیاں ہیں, اور نہ ہی کوئی اور الہ تیرے ساتھ شریک. کیونکہ شرک نجاست ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے پاک ہے. نمبر دو, اللہ تعالی ہر عیب سے, نقص سے, کمی سے پاک ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات میں, اپنی صفات میں, اپنے افعال میں پاک ہے. تو اے اللہ میں تجھے ہر اس چیز سے, ہر برائی, ہر نقص, ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہوں, دور قرار دیتا ہوں جو تیری شان کے خلاف ہے. وبحمدک, بے یہاں ملابست کے لیے, یعنی ساتھ ملا کے, مطلب یہ ہے کہ میں ایسی تسبیح کرتا ہوں کہ جس کے ساتھ تعریف بھی ملی ہوئی ہے. سمجھ آئی؟ سبحانک اللہم وبحمدک, یعنی تیری پاکی تو میں بیان کرتا ہی ہوں لیکن اس کے ساتھ تیری تعریف بھی کرتا ہوں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک نگیشن ہے اور ایک افرمیشن ہے. نگیشن کیا ہے؟ کہ تو ہر شریک سے, ہر بری چیز سے تو پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. لیکن اس سے پوری بات نہیں بنتی جب تک یہ نہ کہیں کہ تو قابل تعریف بھی ہے. یعنی تیری تعریف بھی ہے، تیری ایسی تسبیح کرتا ہوں جو حمد کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ معنی بنتا ہے، ٹھیک ہے. اور تسبیح کو تحمید سے پہلے لایا گیا، پہلے الحمد نہیں کہا گیا، پہلے سبحانک کہا گیا ہے. کہتے ہیں تزکیہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، پہلے تخلیہ خالی کرنا، صاف کرنا، پھر تحلیہ پھر سجانا. جب آپ میک اپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، جھٹ سے سارے کریمے وغیرہ سب منہ پہ لگا رہے، نہیں، سب سے پہلے نیچے سے صاف کرتے ہیں، کلینزنگ کرتے ہیں اس کی، ٹھیک. تو کسی بھی چیز کو آپ نے ڈیکوریٹ کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے اس کی میل کچیل گندگی ساری صاف کر لی جاتی، اس کے اوپر پھر کوئی چیز بچھائی جاتی ہے، لگائی جاتی، تاکہ اس کو خوبصورت بنایا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینے کے بعد پھر اس کی تعریف کی جا رہی ہے، ٹھیک. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تیرے نام کی برکت بہت زیادہ ہے. تبارک ایک ہے برکا اور ایک ہے تبارک، بہت بلند ہے، بہت برکت والا ہے. اسْمُكَ تیرا نام، یعنی تیرے نام کا ذکر کرنے سے ہر طرح کی خیر آ جاتی، کیونکہ برکت میں کیا آتا ہے، برکت کسی چیز کی خیر بڑھ جانا، ٹھیک ہے. النمو والثبات، یعنی نمو کس کو کہتے ہیں، کسی چیز کا بڑھنا، اور ثبات کیا کہتے ہیں، اس چیز کا جم جانا، یعنی مستقل طور پر اس میں رہنا. تو اللہ سبحانہ وتعالی کا نام بلند بھی ہے، خیر و بھلائی لاتا ہے. جس چیز پر بسم اللہ اللہ کا نام پڑھا جائے اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خیر و بھلائی آتی ہے وہ باقی بھی رہتی ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا تبارکہ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ فعل، کسی اور کے لیے نہیں، مخلوق کے لیے یہ نہیں کہا جاتا تبارک. اور اسی طرح تعالی بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے. تو سبحانہ بھی، تبارک بھی، اور تعالی، یہ تینوں لفظ، تینوں خصوصیات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. ہر عیب اور نقص سے پاک صرف اور صرف کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالی، ٹھیک ہے. اور ہر طرح کی برکتیں صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہیں، اور سب سے بلند بس وہی ہے تعالی. اور تعالی کا لفظ جو ہے نا علوب سے ہے، علوب کہتے ہیں بلندی کو، یعنی تو سب سے بلند ہے، سب سے عالی شان ہے. جنوں کے متعلق آتا ہے نا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا تھا، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا، نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے، رب کی شان بہت بلند ہے، اسے بیٹے اور بیوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پر جد کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. جد سے مراد یہاں عظمت ہے. ویسے تو جد حظ اور نصیب کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، اور جد دادا وغیرہ کے لیے، دادا نانا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جد اور جدہ. تو جد بول کے عظمت مراد لی جاتی ہے، ٹھیک ہے. نانا نانی اور دادا دادی بھی بڑے ہوتے ہیں نا، اس لیے ان کو جد بولتے ہیں. تو جد سے مراد کیا ہے، بڑائی، عظمت. ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں، یعنی کوئی اصل معبود نہیں، لوگوں نے تو بنا رکھے لیکن کوئی ہے نہیں، صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے، اور سب اچھی اچھی صفات اور اچھی تعریفیں صرف تیرے ہی لائق ہیں. تیری شان بلند ہے، تیرا ذکر بلند ہے، تیرا نام بلند ہے، تو سب سے بڑا ہے. اب آپ دیکھیے، آپ نے ابھی کہا اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ہی پھر کیا کہا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. کبھی سوچا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نماز کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کی برکت کا ذکر کر کے. اور یہ خوبصورت آغاز ہے، اور یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند بھی ہیں، اور مختصر بھی ہیں، یاد بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن شعور سے پڑھیں تو بات ہے. اب ذرا سوچ کے پڑھیے، سب سوچ سوچ کے پڑھیے، جیسے سمجھیں آپ نماز میں، اور آپ سوچ کے پڑھیں، پڑھیے سب مل کے. آپ دیکھیے، اگر کوئی سوچ کے نماز پڑھتا ہے نا، شعوری نماز، اور ساری بڑائی اور تعریفیں اور ہر چیز اللہ کے لیے قرار دیتا ہے، تو آپ سوچئے کہ پھر اس کے اندر ایک عاجزی پیدا ہوگی یا نہیں. اور جب بندے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے نا، تو بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں. بہت سے جو مسئلے کھڑے ہوئے ہیں نا، جو ہمیں انائے کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ہمارے اندر ایک انا ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ہم اپنے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے، ہم اپنے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں سن سکتے جو ہمیں پسند نہ ہو. ہم کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دیتے, اگر کوئی کہے تو صحیح بھلا ہمارے بارے میں کچھ. یعنی ہماری مشکلات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو بڑی بلند تر چیز سمجھتے ہیں, ہر عیب سے پاک سمجھتے ہیں اور ہر غلطی سے پاک سمجھتے ہیں, جبکہ وہ تو ہم ہیں ہی نہیں. ہم تو مسجد جا کے بھی کئی غلطیاں اور گناہ کر کے آ جاتے ہیں, ہم تو نماز میں بھی کھڑے ہو کے پتہ نہیں کس کس کے بارے میں بدگمانیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو جس نے اللہ کو بڑا مان لیا اور ساری برکتیں اور بلندیاں اور شان اور ہر چیز اللہ کے لیے کر لی, تو پھر اس کو اپنی حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ میں کچھ نہیں, آئی ایم نتھنگ. اگر کسی نے مجھے کہہ دیا تو کیا ہوا, انسان ہی تو ہوں, کمزور ہوں, میرے میں بہت سی غلطیاں ہیں. تو پھر آپ بار بار ہرٹ نہیں ہوں گے. ہم ہر وقت ہرٹ کیوں ہوتے رہتے ہیں لوگوں سے؟ کیونکہ ہم نے اپنا بڑا ایک امیج بنا رکھا ہے اپنے دل کے اندر کہ ہم بڑی چیز ہیں, اور جب کوئی اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے خلاف کچھ کرتا ہے تو پھر ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اس نے یہ بات کہی کیوں مجھ سے. اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. کل ہم نے اخلاص کے بارے میں حدیث پڑھی تھی, غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ جو شام کو کلاس ہوتی ہے, اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی, جس میں آیا کہ ایک عالم اور ایک شہید اور ایک سخی جو ہے سب سے پہلے جہنم میں جانے والے وہ ہوں گے, کیونکہ ان کی نیت اچھی نہیں تھی. نیت اصل کیا تھی؟ کہ ہم یہ کام کریں تاکہ ہمارا ٹیک اور ہماری بڑائی اور ہماری بلندی ثابت ہو جائے, ہم کچھ ثابت کر دیں, ہمیں مان جائیں لوگ. یہ جو اپنے آپ کو منوانے کی خواہش ہے نا ایک, اس نے انسان کو بڑی ذلیل کر رکھا. اس کے برعکس من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کر لیتا ہے, اپنی ہستی کو پہچان لیتا ہے, اپنی حقیقت کو جان لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. تو آپ شعوری طور پر سچے دل سے اللہ کی بڑائی اور بلندی اس کا ذکر کرنا شروع کرے, نماز کا آغاز جو ہے وہ اس سے کرے, تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کی نمازوں میں بھی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور یہ نماز آپ کے لیے باعث سکون بھی ہوگی انشاءاللہ. اگلی دعا پڑھیے. اللہ اللہ اکبر, سب سے بڑا ہے, کبیرہ بہت بڑا, والحمد اور تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں, کثیرہ بہت زیادہ, وسبحان اللہ اور باقی بیان کرتے ہیں اللہ کی, بکرتن صبح و اصیلہ اور شام. اللہ سب سے بڑا ہے, بہت بڑا, اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں, بہت زیادہ, اور صبح و شام اللہ ہی کی پاکی بیان کرنا ہے, اللہ کو پاک قرار دینا ہے, یہ ہم سے مطلوب ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ دعائے استفتاح. آپ وہ پڑھیں جو پہلے پڑھی آپ نے, سبحانک اللہم وبحمدک, جو ہم ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں, یا یہ پڑھیں, یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم و اصیلہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا, اللہ کے رسول میں ہوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. ابن عمر کہتے ہیں, اس کے بعد میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. جب سے میں نے یہ حدیث سنی میں نے یہ کلمات چھوڑے ہی نہیں کبھی, ہمیشہ پڑھتا ہوں. آپ بھی اپنی زندگی میں ہر روز کم از کم ایک نماز میں ہی صحیح, یا چلے نماز میں اگر نہیں جلدی آپ کو نماز کی تو نماز کے علاوہ کہیں نہ کہیں باندھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے یہ کلمات ضرور کہنے ہیں. اب دیکھیں, جب ہم کہتے تھے اللہ اکبر تو اللہ کی بڑائی تو ہوگی, سب سے بڑا, لیکن وہ دل نہیں بھرا. کبیرہ بہت ہی بڑا, والحمدللہ کہہ دیا اللہ کی تعریف ہے ساری, لیکن کثیرہ بہت زیادہ, وہ سبحان اللہ اور اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے, بکرتم و اسیلہ صبح اور شام, تو راؤنڈ دا کلاک صبح اور شام صبح اور شام. تو جب اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اتنا بڑا کہ اس کی طرف کوئی بھی ایسی چیز منسوب نہیں کی جانی چاہیے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو, وہ ان ساری چیزوں سے بہت بڑا اور بہت بلند ہے نا. اور پھر الحمدللہ کثیرہ, ہم بہت زیادہ حمد کرتے ہیں اللہ کی, کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے, وہ اس کے لائق ہے. اور سبحان اللہ بکرتم و اسیلہ میں دو بکرا اور اسیلہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ ان میں رات اور دن کے فرشتے بھی جمع ہوتے ہیں, صبح کی نماز میں اور شام کی نماز میں. اور فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ تسبیح. تو وہ سبحان اللہ بکرتم و اسیلا. اب سوچ کے پڑھیے سب مل کر. ایک دفعہ اور. اب سوچ کے ذرا ایک دفعہ پڑھیے, کیونکہ ابھی تک آپ نے پڑھا ہے کس طرح, صرف دیکھ کے لفظوں کو سامنے رکھ کے. اب پڑھیں دل کے شعور کے ساتھ.
استاذہ, ابن عمر کی کمٹمنٹ جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عمر, ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب جب سنایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کتنے اچھا ہے اگر وہ تہجد پڑھا کرے, اور اس کے بعد انہوں نے تہجد نہیں چھوڑی. اب یہ انہوں نے کلمات سنے ہیں تو کہنے لگے میں نے کبھی نہیں چھوڑے اس کے بعد.
کیسے تھے یہ صحابہ کہ جو فائدے کی بات, جو علم کی بات سن لیتے بس اس کو پکڑ لیتے, کیونکہ ان کا یقین تھا اس میں بڑا فائدہ. بالکل ایسے ہی اگر ہمیں کوئی گولڈ کی چیز دے تو ہم اس کو کیسے پکڑیں گے؟ بس کہیں نہ کہیں چھوڑ دیں گے, پکڑے ہی رکھیں گے, سنبھال کے رکھیں گے. تو جیسے ہم دنیا کی دولت کو سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں نا, اس سے زیادہ بڑی دولت ہے یہ, جس کا اجر آپ کو آخرت کے دن ملے گا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے معمولی اور چند چھوٹے چھوٹے الفاظ اور اتنا بڑا ریوارڈ میں نے کیوں کھو دیا, میں نے کیوں نہ خیال کیا. لیکن افسوس یہ کہ وہاں سے واپس آنے کا کوئی رستہ نہیں ہے نا. جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے. تو اپنے یقین کی قوت کو بڑھانے کی ضرورت ہے.
السلام علیکم. میں یہ کلمات جو ہیں وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے پڑھتی ہوں, اور اتنا مزہ آتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ یہ سفر ختم ہی نہ ہو.
بالکل,
ایک خاص قسم کی ایک لذت,
ایک انرجی آتی ہے.
جی,
اگر آپ فیل کریں, ایک انرجی فیل ہوتی ہے آپ کو, آپ لگتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ اوپر.
جی, بالکل بالکل.
نماز میں ایک وقت میں ایک ہی دعا ان میں سے پڑھ سکتے ہیں یا ایک سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں؟
دو بھی پڑھ سکتے ہیں. شاباش. وجہ تو میں نے اپنا رخ کیا, وجہ چہرے کو کہتے ہیں رخ کو, وجہ ہیا اپنے چہرے کا, للذی اس کی طرف جس نے, فطر پیدا کیا, السماوات آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, حنیفن یکسو ہو کر, وما اور نہیں ہوں, انا میں, من المشرکین مشرکوں میں سے، ان بے شک صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، لا نہیں شریکا کوئی شریک، لہو اس کا، و بذالک اور اسی بات کا، امرتو میں حکم دیا گیا ہوں، و انا اور میں ہوں، من المسلمین مسلمانوں میں سے. اللہم اے اللہ، انت تو ہی، الملک بادشاہ ہے، لا الہ نہیں کوئی الہ برحق، الا سوائے انت تیرے یا تو ہی، انت تو ہی ربی میرا رب ہے، و انا اور میں، عبدک تیرا بندہ ہوں، ظلمت میں نے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر، و اعترفت اور میں اعتراف کرتا ہوں، بذنبی اپنے گناہ کا، فاغفر لی پس بخش دے میرے لیے، ذنوبی میرے گناہوں کو، جمیعا سب کے سب، انہو بے شک وہ، لا نہیں، یغفرو معاف کر سکتا، الذنوبا گناہوں کو، الا سوائے انت تیرے، وحدنی اور میری رہنمائی فرما، لأحسن الاخلاق بہترین اخلاق کی طرف، لا نہیں یہدی رہنمائی کر سکتا، لأحسنها اس کے بہترین کی طرف، الا سوائے انت تیرے، وصرف اور دور کر دے، عنی مجھ سے، سیئہا اس کی برائی کو یعنی نفس کی، لا یصرف نہیں پھیر سکتا یعنی ہٹا سکتا، عنی مجھ سے، سیئہا اس کی برائی کو، الا انت سوائے تیرے یا مگر تو ہی، لبئی کا میں حاضر ہوں، وسعدئی کا اور اس حاضری میں میری سعادت ہے، والخیر اور بھلائی، کلہ ساری کی ساری، پی یدئی کا تیرے ہاتھ میں ہے، والشر اور شر کی نسبت، لیسا نہیں ہے، الئی کا تیری طرف، انا میں، بکا تیرا ہی بندہ ہوں یعنی تیرا ہی ہوں، والئی کا اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تبارکتا تو بہت ہی بابرکت ہے، وتعالیتا اور تو بہت بلند ہے، استغفرک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، واتوب اور میں توبہ کرتا ہوں، الیک تیری طرف، میں نے یکسو ہو کر اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. سبحان اللہ، میں کس کی طرف رخ کر رہا ہوں؟ اس خالق کی طرف جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے. اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور میں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس میرے لیے میرے سارے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی گناہ نہیں بخش سکتا، اور اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، تیرے سوا اچھے اخلاق کی طرف کوئی بھی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، برے اخلاق کو تیرے سوا کوئی مجھ سے دور نہیں کر سکتا، میں حاضر ہوں اور اس حاضری میں میری سعادت ہے، اور بھلائی ساری کی ساری تیرے ہاتھ میں ہے، اور کسی شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہے، میں تیرا ہی بندہ ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تو بہت بابرکت اور بہت بلند ہے، اور میں تجھ سے ہی مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری جانب توبہ کرتا ہوں. اتنی خوبصورت دعا ہے. آپ نے دیکھا ان ساری دعاؤں میں ایک دو چیزیں کامن ہیں، نوٹ کیا آپ نے، وہ کون سی تھی؟ تبارک تھا، تعالی تھا، یعنی اللہ تعالی کی بڑائی اور بلندی. ساری دعاؤں میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرنا. تو نماز کا آغاز دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے سے ہوتا ہے. حقیقت بھی ہے، آپ دیکھیے کہ ہم تو بندے ہیں نا، ہم تو کمزور ہیں، اور اسی لیے بندے کا اعلیٰ ترین مقام سجدے میں ہے، جہاں وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری بڑائی کا حقدار وہی ہے. تو ہمیں عملی طور پر اللہ کے آگے جھکایا جاتا ہے نماز میں، چاہے وہ سر جھکانا ہو، چاہے وہ رکوع کرنا ہو، چاہے وہ سجدہ کرنا ہو. تو پوری نماز کیا ہے دراصل؟ اللہ کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، سرنڈر کر دینا. ٹھیک ہے، کوئی اور چیز جو آپ نے پڑھتے ہوئے نوٹ کی ہو، آپ نے کیا فیل کیا؟
استاذہ اس میں یکسوئی کا ذکر ہے جو کہ آج کل ہمارے میں کم ہے، تو ایک طرح افرم کرنا کہ میں یکسو ہو کر اگر ہمیں سمجھ آ رہی ہو نا دعا کی تو میں آپ کو زبانی افرم کرنا کہ میں فوکس ہو کر اللہ کی طرف مڑ رہا ہوں اپنا چہرہ، کیونکہ فوکس کی تو کمی رہتی ہے.
بالکل.
وجہت وجهي للذي فطر السماوات والارض. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، تو آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں وجہت وجهي للذي، یعنی میں نے اپنا چہرہ اپنا رخ اس ذات کی طرف کر دیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی عبادت کے وقت پوری دنیا سے منہ موڑ کے کدھر جا رہا ہوں؟ پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہا ہوں، پوری یکسوئی کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ. ایک بات یاد رکھیے کہ یکسوئی کوئی ایک دن میں حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے کہ آج آپ نے دعا پڑھی اور آپ کہہ رہے ہیں اور آج آپ کو یکسوئی مل جائے گی. یہ ایک مسلسل تربیت والا عمل ہے اور اس کی عادت ڈالنی پڑتی ہے. انسان جب سیلف کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے خیالات، جذبات، ایکشنز کو قابو میں لاتا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ نصیب ہو جاتی ہے. اکثر لوگ ہمیں سے پریشان ہوتے ہیں نا کہ خشوع نہیں آ رہا، اس کے لیے ہم نے کوشش بھی کیا کی، کیونکہ ہم تھوڑی سی کرتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے پھر ہم فرسٹریٹ ہو جاتے کہ کوئی نہیں ہوتا، ہم سے نہیں ہو رہا. تو کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے یہ کنسنٹریشن، یکسوئی، دل جمعی اور بھرپور توجہ ہونا بہت ضروری ہے. حتیٰ کہ اگر آپ اپنے بچے کی بھی بات سن رہے ہیں نا اور آپ توجہ نہیں دے رہے تو کیا ہوگا؟ وہ فرسٹریٹ ہوگا، وہ اعتماد نہیں کرے گا آپ پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. یہ صرف نماز میں نہیں، نماز سے ہمیں ٹرین کرتی ہے. پانچ دفعہ ہمیں یکسوئی سکھا کے زندگی کے باقی معاملات میں بھی یکسوئی کرنا سکھاتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے. جتنے بھی کامیاب لوگ آپ دیکھیں وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی بات توجہ سے سنتے ہیں، جو اپنے کام میں فوکسڈ ہوتے ہیں. والذین ہم عن اللغو معرضون. ہر بیکار لغو کیا ہے؟ بے فائدہ باتیں، بے فائدہ چیزیں، تو ان کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اچھا اپنے آپ سے نا سوال کیا کر، جیسے نماز شروع کی اچھی سی فوکس تھی، پھر کو پتہ نہیں کہاں سے خیال چل پڑا، ٹرین چل پڑتی ہے، پہلے وہ اسٹیشن پہ تھی پھر وہ چل پڑی. تو میں اپنے آپ سے کہتی کہ یہ کیا سوچ رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ ضروری ہے یہ سوچنا؟ یہ کیا ہوا بھلا، یہاں سے وہاں تک پہنچ گئے، ادھر تو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم خواہ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں. تو بار بار اپنے آپ کو پلٹانا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ نہیں ہم نے فوکس کرنا، پھر فوکس ہٹا تو پھر دوبارہ واپس، پھر دوبارہ واپس. آپ دیکھیں کہ کسی بھی کتاب کو آپ پڑھیں تو اگر آپ نے دھیان سے نہیں پڑھا تو آپ کو کچھ یاد نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا پڑھا. آپ قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، جب تک آپ باقی مصروفیات چھوڑ کر توجہ سے نہیں یاد کریں گے تو نہیں ہوگا. آدھا یہ کام، آدھا ادھر، آدھا ادھر، پکا نہیں ہوتا. یکسوئی چاہیے. اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس میں آپ کا دھیان نہیں ہے تو لطف نہیں اٹھا سکتے، قرآن کا مزہ ہی نہیں آئے گا. اور اس کے لیے میں نے ایک پریکٹس شروع کی ہوئی ہے، ایک الگ سے قرآن مجید شروع کیا ہوا ہے. ایک تو تھا نا جیسے ڈیلی آپ کی روٹین کی پڑھنا ہے، اور ایک میں نے الگ شروع کیا ہوا ہے. دو تین طرح کا آپ شروع کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ بس ایک پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو وہ میں نے اس طرح شروع کیا، میں صرف اس کے دو پیج پڑھتی ہوں، لیکن پوری کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ہر بات پر میں ٹھہر کے توجہ کروں کہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. اور اس سے میرے اوپر نئے نئے معنی کھلتے ہیں پھر، اور اس میں بھی مجھے ایفرٹ لگانی پڑتی، کیونکہ عادت ہے نا پھسلنے کی، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، الفاظ کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، معنی پہ نہیں رکتے. اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے. حضرت عمر سے ایک روایت ہے نا کہ جب تک تمہارے دل قرآن پاک کی تلاوت پر جمے رہے تب تک پڑھتے رہو، ورنہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ. اگر توجہ ہی کوئی نہیں تو پھر کیا پڑھ رہے ہو، اس کو وہ لطف ہی نہیں آئے گا. پھر اسی طرح اگر ایسے طالب علم آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ لوگوں کو 100% سمجھ آتی ہے بات کیا کہی گئی، اور کچھ کو 50% آتی ہے. کس چیز کا فرق ہوتا ہے؟ واٹ از دا بگ ڈفرنس؟ کنسنٹریشن. جس نے توجہ کی اس کو پوری بات سمجھ آ گئی، جس نے توجہ نہیں کی، جیسے اس دور میں منافقین ہوتے تھے نا، وہ سر ہلاتے رہتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے اور کہتے ہاں ہاں ہمیں سمجھ آ گئی، باہر نکل کے کہتے کہ یہ کیا بات ہو رہی تھی آج، اور پھر اس سے کچھ سے کچھ بات سمجھ لیتے. کتنا نقصان دہ اور خوفناک چیز ہے کہ کوئی کہنے والا کچھ کہے اور آپ سمجھے کچھ اور. اچھا یہ بتائیے مجھے، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایک شخص ایسا ہے کہ آپ اس سے بات کرتے ہیں اور وہ پوری توجہ نہیں کرتا، سوال گندم ہوتی ہے اور جواب اس کا چنا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں رائٹ اور وہ کرتا ہے لیفٹ، آپ کہتے ہیں اوپر دیکھو اور وہ دیکھے گا نیچے، ہے کوئی؟ کچھ لوگ کہتے ہاں کی ہے اور کچھ نہیں. تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر آپ کی بہت اچھی بنتی ہے، نہیں بنتی نا. کیونکہ وہ آپ کی بات دھیان سے سنتے ہی رہی، اور بعض لوگ تو موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں ہر جگہ، ہاں ہم سن رہے ہیں، پڑھ کچھ اور رہے ہوں گے، سن کچھ اور رہے ہوں گے. اللہ نے ایک سینے میں دو دل نہیں بنائے، یا ادھر سے مس کریں گے یا ادھر سے مس کریں گے. یہ بتائیے کہ صحابہ مجلس میں کس طرح بیٹھا کرتے تھے، گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نماز میں بھی ساری مخلوق سے کٹ کر صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہمیں یکسو اختیار کرنی ہے. الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اچھا دعا مانگتے ہوئے یکسوئی ہوتی ہے، یہ وہ مقامات میں آپ کو یاد دلا رہی ہوں جن میں یکسوئی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ فل بینیفٹ نہیں حاصل کرتے. کیا غافل دل کی دعائیں قبول ہوتی؟
نہیں.
ہم وقت بھی لگا رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مانگا ہے، اللہ ہم اس سے نکالے اور صحیح طور پر مانگنے کی توفیق دے. پھر ہم کہتے ہیں اتنی دعا کی کوئی فائدہ نہیں ہوا، دعائیں نہیں قبول ہوئی، سارا الزام دعا پہ، اپنا آپ فارغ. اسی طرح اذکار میں بھی یکسوئی ہونی چاہیے، دنیا کے کاموں میں بھی یکسوئی ہونی چاہیے. اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں اور آپ کی توجہ ہی کوئی نہیں پکانے کی طرف، کیا ہوتا ہے؟ لذیذ کھانا بنتا ہے؟ تو جو بھی کام بے توجہ ہی سے کیا جاتا ہے اس کی کوالٹی گھٹ جاتی، چاہے وہ ریلیشن شپ ہو، چاہے وہ نماز ہو، قرآن ہو، اذکار ہو، تلاوت ہو، کچھ بھی ہو، اگر آپ کا دھیان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کچھ لوگ تو کہیں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور کانوں میں انہوں نے ہیڈ فون لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کس کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو. جب آپ کسی کو توجہ نہیں دیں گے تو کوئی آپ کو کیوں توجہ دے گا؟ تو یکسوئی پھر کیسے حاصل ہو، کیا کریں؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، کیوں کرنے جا رہے ہیں، یہ مقصد واضح ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو یہ نہ پتا ہونا کہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں تو توجہ ہو ہی نہیں سکتی. پھر یہ ہے کہ خیالات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے نہیں سوچنا، جھٹکنا پڑتا ہے، نکالنا پڑتا ہے. آج ایک خاتون کا میسج تھا، کوئی 20 سال پہلے ان کے ساتھ کسی نے کوئی گھٹیا حرکت کی تھی، وہ کہتی ہے کہ اب تک میں اس کو بھول ہی نہیں سکتا، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، پلٹ پلٹ کے وہ خیال میرے دماغ میں آتا ہے اور میری حالت کنڈیشن مزریبل ہوئی بھی ہے نا. تکلیف دہ چیز کہ آپ اس خیال کے چنگل سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے. نماز اللہ نے کس لیے رکھی؟ کہ سب چنگلوں سے آزاد ہو کے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دو، مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کہ برے خیالات، تکلیف دہ خیالات، بری باتیں آپ بھول نہیں سکتے جب تک کہ آپ شعوری کوشش نہ کریں، اور اس کے لیے نماز بہترین چیز ہے. کہ اس وقت میں نے جس طرح بولنا چھوڑ دیا، کھانا پینا سارے کام باہر چھوڑ دیے، ایسے ہی میں نے اپنے دماغ کو بھی حاضر کرنا ہے. تو غیر ضروری خیالات سے جب آپ بچیں گے تو انشاءاللہ اس قسم کے جو آپ کے دل دماغ میں کوئی چیزیں بڑھ گئی ہیں نا، جو بری بری، جنہوں نے آپ کی زندگی حرام کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے آپ ایک بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، ان سے بھی نجات ہو جائے گی. قرآن شفا ہے، نماز شفا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وقت کی تقسیم بھی کریں. پھر اسی طرح ماحول میں ترتیب ہونی چاہیے، نماز ایسی جگہ پڑھیں جو صاف ستھری ہو، پرسکون ہو، شور و شغل نہ ہو وہاں، اور ہر اس چیز سے پرہیز کریں جو یکسوئی میں رکاوٹ ہے، بھوک، پیاس، ٹینشن، فضول باتیں، بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا، اپنے کام چھوڑ کے اوروں کے کاموں میں مداخلت، ایک کام کرتے ہوئے کسی اور کے ساتھ شروع کر لینا، بار بار موبائل دیکھنا، بار بار اس کی طرف توجہ کرنا، واٹس ایپ چیک کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یکسوئی حاصل ہوتی ہے؟ نہیں. بعض لوگ ٹائم لیتے ہیں باقاعدہ مجھ سے کہ بات کرنی ہے، میں کہتی ہوں اچھا آ جائیں، موبائل ساتھ ہوتا ہے، بات کر رہے ہوتے ہیں، کرتے کرتے ان کا ہاتھ بغیر سوچے سمجھے موبائل پہ جاتا ہے، اور ایک دفعہ اس کو تھوڑا سا سکرول آگے پیچھے کر کے پھر رکھ دیتے ہیں. تو میں نوٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ صرف ایک ایڈکشن ہے.
اٹس کالڈ ڈومز اسکرولنگ. اور ڈومز کا ویسے بھی تو ورڈ ہی ایسا ہے کہ اٹس لائک پھنس ہی جاتے ہیں آپ اس جنگل میں نا، تو وہ آپ کا برین جو ہے وہ بار بار ڈوپامین اس کو ریکوائر ہوتا ہے ٹو فنکشن پراپرلی. سو اس کا پراپر تھراپیوٹیکلی علاج کیا جاتا ہے، اور یہ ریہیبلیٹیشن ٹائپ کی لیول ہو جاتا ہے. اس میں آپ اسکرین ڈی ٹاکس کرتے ہیں پھر، اور چاہے آپ کو جتنی مرضی تڑپ ہو، اسپیشلی بچوں کو کرایا جاتا ہے اسکرین ڈی ٹاکس 3 دن کے لیے، بالکل پھر اسکرین بند کرنی پڑتی ہے. سو اٹ فیلز لائک آپ کوئی ڈرگ چھوڑ رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے. سوشل میڈیا بالکل چھوڑنا پڑتا ہے.
یہ کہا گیا کہ اب یہ ایک ایڈکشن بن چکی ہے، یعنی کتنا ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں نا. حالانکہ کبھی ہم دیکھیں کہ ہم جو دیکھا نا، میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کہ جو دیکھا، جو پڑھا، جو اس پر کیا ضروری تھا، بہت امپورٹنٹ تھا، ہاں کچھ تو تھا. تو اب عادت کیا بنائے جو غیر ضروری ہے اس کو اگنور کرتے جائیں. والذین ہم عن اللغو معرضون، یہ لوگ ہیں سکسیسفل. تو یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے لغو میں انڈلج نہیں ہونا، ہم نے اس سے باہر نکلنا ہے، اور اپنے کاموں کو پرائرٹائز کریں نا. کہ آپ کے نزدیک زیادہ اہم کام کیا ہے؟ موبائل سکرولنگ زیادہ اہم ہے، یا اس کے علاوہ آپ کے بچے اہم ہیں، یا آپ کی ریلیشن شپ اہم ہے یا آپ کی نماز اہم ہے، کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، کس چیز سے کیا حاصل ہونے والا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر دو کاموں کے بیچ میں تھوڑا سا وقفہ لیا کریں، ایک سے باہر نکلے تو دوسرے میں داخل ہوں. کیونکہ جب آپ وقفہ نہیں لیتے نا، یعنی آپ فون پہ باتیں کر رہے تھے، کرتے کرتے فون رکھا، اللہ اکبر، تو اب دماغ میں کیا خیال آئے گی، وہی جو ابھی آپ نے کنورسیشن کی. اس میں اور وضو میں، یہ وضو جو ہے نا بڑی اچھی چیز ہے، یہ آپ کو دنیا کے کاموں سے کاٹ کے فریش کرتا ہے اور پھر آپ دوبارہ سے نماز کی طرف آتے ہیں. وضو کرنے کے بعد کوشش کریں کہ وضو اور نماز کے بیچ میں وقفہ نہ آئے، وہ وقفہ نہیں دینا آپ نے، فوراً سیدھے نماز کی طرف جانا ہے. تو بہرحال وجہت وجهي للذي فطر السماوات والارض، اتنی عظیم شان ہستی ہے وہ جس نے سارے آسمان پیدا کیے، جس نے زمین پیدا کی، میں نے تو اپنا آپ اس کی طرف کر لیا، میں تو اس کا ہو گیا. یہ معمولی بات ہے، یہ تو بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ نے چھوڑا لوگوں کو، باتوں کو، بچوں کو، کھانے کو، اور ان سب کو پیچھے کر کے آپ چل پڑے کس کی طرف، اس کی طرف جس نے آسمان پیدا کیے اور زمین پیدا کی، اتنی بڑی ہستی کی طرف. حنیف مسلم، یکسو ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے، مسلم بن کر. حنیف کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا، یعنی دل سے بھی مائل ہو اور پوری یکسوئی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. مشرک کا لفظ ہر کافر پہ بولا جاتا ہے جو بتوں کا پجاری ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یعنی جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو پوجتا ہو، وہ سب مشرک. ان صلاتی و نسکی، صلات سے مراد نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ ہوتا ہے، اور یہ عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے، شہادتین کے بعد اہم ترین رکن ہے. تو میری نماز اللہ کے لیے، چاہے فرض ہے، چاہے نفل ہے، سنت ہے، کچھ بھی. نسک قربانی، یہ لفظ نسیکا سے ہے، اور یہ پگھلائی گئی صاف اور خالص چاندی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہر ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے. اور نسیکا اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے. اور نسک سے مراد اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا ہے، اور اس سے مراد حج بھی ہے، اور اس سے مراد عبادات بھی ہیں، اور اس کو ذبح کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے. فصلی لربک وانحر. ومحیای ومماتی، میری زندگی اور میری موت. محیا سے مراد انسان کی ساری زندگی، ساری زندگی کی ساری چیزیں، ساری کی ساری کس کے لیے ہوں؟ اللہ کے لیے. یعنی پوری زندگی ہماری اللہ کی عبادت کے ساتھ آباد ہو، اور اللہ کی عبادت میں اور اس کی اطاعت میں، اور ہر اس عمل میں جو اللہ کے قریب کرے ہمیں. اور اسی طرح موت بھی اللہ کے لیے، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے نہیں، بہادر بن کے کہیں شہید ہونا، ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے، اختتام بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے زندگی کہاں گزاری، یا آپ کی نیت اور ارادہ کیا تھا. اگر عمل اچھا ہوگا نا، تو انشاءاللہ اختتام بھی اچھا ہوگا. تو زندگی بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے، یعنی اللہ ہی کے نام پہ جان دینی ہے، اللہ ہی کے ذکر کے ساتھ، اللہ ہی کو یاد کرتے ہوئے. کون ہے اللہ؟ للہ رب العالمین، لا شریک لہ، وہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، مربی ہے، چاہے جن ہو، انسان ہو، حیوان ہو، سب کا. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ وہی معنی جو لا الہ الا اللہ میں ہے، یعنی میری عبادت اللہ کے لیے ہے، جس کی عبادت میں کوئی اور شریک نہیں، چاہے میری نماز ہو، قربانی ہو، زندگی ہو، موت ہو، زندگی کا کوئی بھی کام ہو، سب اللہ کے لیے. وہ بذالک امرت، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ ایسا کہیں، قل، ٹھیک ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے آتا ہے، سب سے پہلے آپ ہی مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ آپ سے وحی کا آغاز ہوا. لیکن اگر ہم کہیں گے تو پھر اس کا کیا مطلب؟ فرما بردار ہوں سب سے پہلے، سب سے آگے، کوئی اور مانے کہ نہ مانے، میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں، ٹھیک ہے. اول المسلمین، جو فرما برداری کر رہے ہیں ان سب میں میں نمبر ون ہونا چاہتا ہوں. کیا واقعی ہم ایسا کرتے؟ ہم تو دیکھتے رہتے لوگ کیا کرتے ہیں، پھر اگر کوئی موقع ہوگا تو پھر کر لیں گے. تو انا اول المسلمین، یعنی میں سب سے پہلے جلدی سبقت کر کے اطاعت کرنے والا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ چلنے والا ہوں. تو مراد اس سے دین کے کام میں جلدی کرنا، آگے بڑھنا، فرما بردار ہونا، مطیع ہونا، دیر نہ اور سستی نہیں کرنا. اللہم انت الملک، اے اللہ تو ہی مالک ہے، حقیقی مالک تو ہے، تو ہی بادشاہ ہے. مالک اور ملک دونوں طرح آتا ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. انت ربی، تو میرا رب ہے. وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں. اب آگیا نا عجزی کا اظہار، کہ تو رب ہے اور میں بندہ ہوں، تو بلند ہے اور میں زمین پر سر رکھنے والا ہوں، اپنی ناک رکھنے والا ہوں. ظلم تو نفسی، میں نے اپنی جان پہ بڑے ظلم کیے. وہ کون سے؟ کیا مراد ہے ظلم سے یہاں؟ گناہ. واعترفت بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے والا ہوں. فاغفر لی ذنوبی جمیعا، میرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے. انہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ صرف تو ہی گناہ معاف کر سکتا ہے. اللہ آج تک میں نے جتنی بھی کوتاہیاں کی، جتنے بھی گناہ کی، ان سب کو معاف کر دے. وہدنی لأحسن الاخلاق، اور میری رہنمائی فرما بہترین اخلاق کی طرف. لا یہدی لأحسنہا الا انت، کیونکہ ایسی رہنمائی تو تیرے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا، احسن اخلاق کی طرف تیرے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وصرف عنی سیئہا، اور مجھ سے اس اخلاق کی برائی دور کر دے. لا یصرف عنی سیئہا الا انت، تیرے سوا کوئی بھی اس کو نہیں پھیر سکتا مجھ سے، یعنی میری جو برائیاں ہیں وہ مجھ سے ہٹا دے، صاف کر دے، معاف کر دے، تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اگر اللہ معاف نہ کرے تو کیا کر سکتے ہم؟ تو یہ اس میں اصرار ہے، یا اللہ تو نہیں کر رہا ہے، آپ کر دیجئے نا، آپ میری برائیوں مجھ سے دور کر. اچھا، برائیوں میں ایک تو ایک جو گناہ کر لیا وہ ہٹا دی، اور دوسرے میری بد اخلاقیاں اور میرے گناہ اور جو بھی میں برائی کرتا، اللہ پلیز آپ مجھ سے نا وہ ہٹا دیں، میں نہیں کرنا چاہتا، بس عادت پڑ گئی ہے، پھر میں کر بیٹھتا ہوں، پھر کر بیٹھتا ہوں. آپ ان کو ہٹا دیں، پھیر دیں مجھ سے، دور کر دیں. بالکل ایسے ہی جیسے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری بیماری دور کر دے، ہمارا فقر دور کر دے، تو ایسے ہی اللہ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے. لبیک و سعدیک، لبیک، لبیک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میں نے اس دعوت کو قبول کیا، پکار قبول کی. تو جس کو پکارا جاتا ہے اس کا سب سے بہتر جواب یہی ہوتا ہے. صحابہ کرام میں سے کسی کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے تھے تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ لبیک یا رسول اللہ و سعدیک. اور اسی میں ہماری سعادت ہے. تو ہر وہ شخص جو اللہ کی اطاعت پر قائم ہونا چاہتا ہے وہ لبیک کہتا ہے، اور حج میں بھی یہ تلبیہ بن جاتا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تو نے مجھے بیت اللہ کی طرف حج کے لیے بلایا ہے، یہاں آنے کی توفیق دی ہے، اور میں یہاں آ کر اس عبادت میں داخل ہو گیا ہوں، اور میں نے تیری پکار، تیری بات کو قبول کر لیا ہے. لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، آپ نے مجھے بلایا اور میں دوڑتا ہوا آ گیا. وسعدیک یعنی اسی میں میری سعادت ہے کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں. میں نے جو سورج نکلنے کا الارم سیٹ کیا ہوا نا اپنے موبائل پہ، وہ اسی سے لبیک اللہم لبیک، اس کو تلبیہ بھی کہتے ہیں نا. ہر روز صبح جب وہ الارم بجتا ہے تو یہ ساؤنڈ آتی ہے لبیک اللہم لبیک، تو میں بھی اپنے اندر نیت کرتی ہوں کہ اللہ آج کے دن میں جو بھی آپ مجھ سے چاہتے ہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں، لبیک. تو یہ ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے، لبیک وسعدیک. میں نے بات مان لی، اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کی بات مانوں. اور کسی بھی انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلائے اور وہ بات نہ سن کے دے، اللہ کی نہ مانے. والخیر کلہ فی یدیک، اور خیر تو ساری کی ساری صرف تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے. والشر لیس الیک، اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ یاد رکھو، اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتا، سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لکھ دیا. اور اگر وہ سارے مل کے تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا مکتوب. اس سے پتا چلا کہ ساری کی ساری خیر بس اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور ہر چیز آتی بھی کہاں سے؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جس کو اللہ دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا. والشر لیس الیک، ہر چیز کا خالق تو اللہ ہی ہے، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی. اس لیے کہ بظاہر کوئی بھی جو شر نظر آتا ہے نا ہمیں، اس کے اندر بھی خیر ہوتی ہے، پیور ایول کوئی چیز نہیں ہوتی. اور یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی قضاء و قدر کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی خالص شر نہیں پیدا کیا کہ جس میں کوئی خیر نہ ہو. تو انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر بھی دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تکلیف بھی آنا خیر ہی کا باعث ہے، اور کچھ ملے کہ نہ ملے اجر ضرور مل جاتا ہے. کیا یہ کانسیپٹ کسی اور جگہ پر ہے؟ تو ہمارے لیے تکلیف برداشت کرنا بھی کتنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کا اجر ہے نا، کوئی بات نہیں، اس کا اجر مل رہا ہے، ہمیں اس سے کچھ حاصل ہو رہا ہے، تو شر بھی برا نہیں لگتا پھر. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ شر کے ساتھ تیرا قرب حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ اکیلے شر کو تیری طرف منسوب نہیں کیا جائے گا. جیسے یہ نہیں کہنا چاہیے بندروں کے رب، سمجھ آئی؟ یعنی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جو نامناسب ہوں اللہ کی ذات کے. اور پھر بشر الیسا، لیکن شر تیری طرف نہیں چڑھتا، جبکہ اچھے کلمات اور نیک عمل اوپر چلے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو ہمیں شر نظر آتی ہیں تو وہ بھی دراصل کسی گہری حکمت کی وجہ سے پیدا کی ہوئی ہیں. وہ مخلوق کے اعتبار سے شر ہو سکتا ہے لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے وہ شر نہیں ہوتا. انا بک و الیک, میرا تو سب کچھ تیرے ہی ساتھ ہے, میری التجا میری نسبت تیری ہی طرف ہے, میری توفیق تیری ہی وجہ سے ہے. وہ الیک اور تیری طرف لوٹنا ہے میرا. تبارک و تعالی استغفرک و اتوب الیک, تو تعریف کا حقدار ہے, خیر تیرے پاس ہے. اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. پھر تبارک و تعالی, پیچھے تبارک و تعالی وہی مانا ہے یہاں بھی. تو میں ایسے رب کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں جو ساری خوبیوں کا مالک ہے. اوکے, بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على كما بارك